الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من المرتدين المنافقين الكاذبين الرافضين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی توحید و وحدانیت کے علم برداروں، 19 جولائی سن 2003 کی تاریخ سے شروع ہونے والی پانچویں سالانہ شہدائے ناموس صحابہ کانفرنس جلا جیم ضلع وہاڑی کی سرزمین پر الحمدللہ ثم الحمدللہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اور اس وقت 20 جولائی کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ عظیم الشان کانفرنس ویسے تو تمام ان شہدائے کرام کی عظمتوں اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموس کے لیے قربان کیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ کانفرنس اس نوجوان حافظ قرآن قاری قرآن شہید مظلوم حافظ یحییٰ شہید کی یاد میں منعقد ہوتی ہے کہ جسے انتہائی بربریت کا نشانہ بنا کر مسلسل کئی گھنٹے الٹا لٹکا کر ناقابل تصور اور ناقابل بیان حد تک اذیتوں کے ساتھ دوچار کر کے شہید کیا گیا، اور اب اس کانفرنس میں ایک اور نام بھی چمکتا ہوا قیامت تک کے لیے شامل ہو چکا ہے۔ شہیدوں کے جھومر میں یہ چمکنے والا ستارے کی طرح نوجوان عبدالحق ہے کہ جس کی جان اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا علم بلند کرنے کے جرم میں لی گئی۔ میں آج قاتلوں کے طبقہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں، حافظ یحییٰ شہید اور عبدالحق کے پاک خون سے اپنے ہاتھ غلطاں کرنے والوں، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی تمہیں جانے اور پہچانے گا بھی نہیں، اور اگر کبھی تمہارا نام بھی آئے گا تو لعنت کے ساتھ آئے گا۔ مگر یاد رکھو، حافظ یحییٰ شہید اور عبدالحق شہید اس مرتبے اور مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا ان کی عظمتوں کا ستارہ بلند ہوتا جائے گا۔ تمہیں کیا ملا؟ ہمارے ان نوجوانوں پر ظلم ڈھا کر تمہیں دنیا اور آخرت کی لعنت ملی، بدنامی کا طوق تمہارے گلوں میں آیا، چند روزہ زندگی جو دنیا کی ہے جیسی خوف اور دہشت میں تمہاری گزر رہی ہے، خدا دشمن کو بھی ایسے دن نصیب نہ کرے۔ تم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ بس ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے،
ہماری حمایت جس کو حاصل ہو اسے جینے اور زندہ رہنے کا حق ہے، جس کی پشت پر ہمارا ہاتھ نہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اس سرزمین پر جی نہیں سکتا۔ اور تم کہا کرتے تھے گزشتہ سال کے انہی ایام اور انہی مہینوں میں، کہا کرتے تھے ہم نے نام و نشان ختم کر دیا، ہم نے نام و نشان ختم کر دیا، اب کوئی پرچم نہیں لہرائے گا، اب کوئی کارکن نہیں آئے گا، اب کوئی لیڈر نہیں آئے گا، اب صحابہ کی عظمتوں کے ترانے کوئی نہیں گائے گا۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا ظلم و جبر کے ذریعے سے، تشدد و بربریت کے ذریعے سے، کیا گولیوں اور قانون کے گندے ہتھکنڈوں کے ذریعے سے کوئی مائی کے لال ہمارا راستہ روک سکے؟ آنکھوں سے دیکھو، آج اسی عبد الحق شہید کی سرزمین پر ہزاروں نوجوان اس کی عظمتوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اسی کے مشن پر چل کر اپنی جانیں قربان کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں۔ جو حضرات، جو نوجوان اسی راہ پر، اسی عنوان پر، اسی مشن پر اپنی جان دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی عنوان پر اپنی جان دینے، اپنا خون بہانے، اپنی جوانی بچانے، اپنی آنکھیں نکلوانے، اپنی زبان کٹوانے، اپنا سر بھر سے چرا کرانے کے لیے تیار ہیں، وہ بلند آواز سے نعرہ بھی لگائیں اور کھڑے ہو کر وعدہ کریں۔ کس کس کو مارو گے؟ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ بس بس میرے اگر مجھے تفریح کرنے دینا ہے تو پھر آپ کو نعروں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، نعروں پہ کنٹرول کیجئے۔ آج دیکھ رہے ہر وہ شخص جس نے ہمارے بے گناہ اور معصوم نوجوانوں پر دست ظلم دراز کیا، وہ دیکھے نگاہ عبرت سے، دیکھے نگاہ عبرت سے۔ دیکھو اگر خدا نے عقل کے ناخن دیے ہیں تو ان عقل کے ناخنوں سے کام لو، اگر دیدہ عبرت حاصل ہے تو پھر دیدہ عبرت کے ذریعے اس منظر کو دیکھو کہ تم نے ایک سال قبل یہ سوچ کر عبدالحق کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے کہ اب حق کی آواز دب جائے گی، تو کیا ایک کے جانے سے آواز دب گئی؟ دبی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی ہزار گنا زیادہ طاقت سے، قوت سے، ایک نئے انداز سے، ایک نئی قوت بن کر ابری ہے۔ اور یہی ہے وہ بات، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے۔ اور ظالموں، اگر شہید اگر کسی کو قتل کرنے سے مشن رک جایا کرتے، اگر کسی کی زبان کاٹنے سے آواز دب جایا کرتی، اگر کسی کو راستے سے ہٹانے سے کارواں رک جایا کرتے، تو خدا کی قسم پھر یہ کارواں جنگ کی گلیوں میں خاموش ہو چکا ہوتا، آج سے 13 سال قبل یہ آواز دب گئی ہوتی، آج 13 سال گزرنے کے بعد کوئی جھنوی کا نام لے والا ہوتا، کوئی فاروقی کا نام لے والا ہوتا، اگر 13 سال نہیں 1300 سال بھی گزر جائیں گے، انشاءاللہ العزیز شہیدوں کا مشن بھی زندہ رہے گا، شہیدوں کا نام بھی زندہ رہے گا اور ان کا کارنامہ بھی چلتا رہے گا۔ دوستو، یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا تھا، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، میں نے عبرت کے لیے یہ بات بیان کی ہے، عبرت حاصل کریں لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار اور گولی کے ذریعے سے وہ راستہ روک لیں گے۔ اقتدار اور گولی کسی کا راستہ نہیں روک سکتے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ یہ شہداء ناموس صحابہ ہیں، ان عظیم شخصیات کی عزت و ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے اپنی جان ہار گئے ہیں، جن شخصیات کے مقام اور مرتبہ کو خالق کے کائنات خود اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے گزر جانے والے لوگ، 14 صدیوں کے بعد ہم ان کا نام لے کر جیتے ہیں، ہم ان کا نام لے کر گردنیں کٹواتے ہیں، ہم ان کا نام لے کر اگر جانے دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی ہمارے خاندان کے بڑے تھے، ان کا کوئی تعلق ہمارے رنگ نسل اور علاقے سے تھا۔ اگر 1400 سدیوں بعد صدیق کا نام لے کر کوئی جان دیتا ہے، 1400 سدیوں بعد اگر جان میں پیدا ہونے والا حق نواز امی 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 کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کائنات عرضی میں خالق کے کائنات نے چن چن کر انتخاب کر کے رسول اللہ کی گود میں ڈالا تھا۔ صحابہ کرام کی محبت، اصحاب رسول کی محبت جزو ایمان ہے، صحابہ کی محبت اساس اور ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس دل میں ایمان سما نہیں سکتا۔ یہی جنگ ہے، یہی لڑائی ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ صحابہ کے مقام کو سمجھو، صحابہ کی عظمتوں کو مانو، کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن سے محبت کرنا عین ایمان ہے، صحابہ سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کر لیتا، جب تک وہ ان کے مقام بلند کے سامنے اپنا سر خم کر نہیں دیتا، جب تک وہ ان کے سامنے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے ہی نوافل کیوں ادا نہ کرے، چاہے ذکر اللہ کی تسبیحاں کتنی کیوں نہ پڑھتا چلا جائے، ساری عمر وہ ایک نماز کی طرح کیے بغیر اگر تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے، ساری عمر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز کیوں نہ ادا کرتے رہے، اگر اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھو پھر اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے خالی ہے وہ دل جو دل صحابہ کی محبت سے خالی ہے، ایمان صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایمان اور صحابہ آپس میں لازمہ ملزوم ہیں. جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں صحابہ ہوں گے. یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ تقویٰ کو لازم کر دیا ہے. تقویٰ کو صحابہ کے ساتھ، بولیے بولیے، تقویٰ کو صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا ہے. کیسے؟ جس طرح خالق کائنات نے سورج کے ساتھ روشنی کو لازم کیا، آگ کے ساتھ گرمی کو لازم کیا، برف کے ساتھ ٹھنڈک کو لازم کیا، سورج کے پھول کے ساتھ خوشبو کو لازم کیا، اس طرح رب کائنات نے صحابہ کے ساتھ تقویٰ کو لازم کیا. جس طرح ماں کا کوئی لال سورج سے روشنی نہیں چھین سکتا اور پھول سے خوشبو جدا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی سورج سے روشنی چھین سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی مائی کا لال صحابہ سے تقویٰ چھین نہیں سکتا. کانو آپ کا بھی ہاں اہلہا، طلباء علماء جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی تقویٰ کے حقدار تھے، سب سے زیادہ اگر کوئی تقویٰ کی اہلیت رکھتے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا. توجہ ہے؟ ہے توجہ؟ میں ان صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ کی عزتوں کے لیے ہم جان قربان کرتے ہیں. ہم کیوں جان قربان نہ کریں اس مقدس جماعت کی عزت اور آبرو کے لیے جس کی عزت اور آبرو کو خالق کائنات نے قرآن کے 750 آیات میں بیان کیا ہے. علماء کرام نے اس پر ریسرچ کی اور تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ قرآن کی ایک آیت نہیں 750 ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت، شان اور فضیلت کو بیان کیا. کتنی آیات ہیں؟ 750 آیات. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے وہ ایک گناہ کافر ہے، جو قرآن کی 750 آیتوں کا منکر ہوگا وہ 750 بڑا گناہ بڑا کافر ہوگا. صحابہ کرام کی عظمتوں کا انکار قرآن کی 750 آیتوں کا انکار ہے. اور یقین خدا کی قسم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر بغیر ترجمہ کیے ہوئے قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دوں جو خالق کائنات نے صحابہ کرام کے بارے میں اتاری ہے، میں تسلسل سے پڑھتا چلا جاؤں گا، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی مگر قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی. قرآن پاک صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے میرے نبی کے ساتھیو، خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو سجا کر تمہارے دلوں میں اتار دیا ہے. اللہ نے ایمان کو سجا کر تمہارے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ صحابہ کے دلوں میں. اور مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے جھنگوی زبان میں، فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایمان نو گاڑے پا کے، اللہ نے ایمان نو گاڑے پا کے. جھنگوی زبان میں گاڑے کہتے ہیں زیورات کو، ہاتھوں میں کنگن ڈال کر، پاؤں میں پردیبے ڈال کر، ماتھے پہ جھومر لگا کر، گلے میں گلو بند سجا کر اور طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کر کے اللہ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں اتار دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان سجا کر چمکا کر سینے میں اتارا جا رہا ہے اور کفر فسق عصیان صحابہ کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے. ایمان آ رہا ہے, کفر بھاگ رہا ہے. ایمان آ رہا ہے, فسق بھاگ رہا ہے. ایمان آ رہا ہے, عصیان جا رہا ہے. اللہ تو اعلان کرے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان آ گیا ہے, کفر بھاگ نکلا ہے. ایمان آ گیا ہے, فسق بھاگ نکلا ہے. ایمان آ گیا ہے, عصیان بھاگ نکلا ہے. اللہ تو یہ اعلان کرے. اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ بکواس کرے کہ نہیں جناب, صحابہ کے دلوں میں کفر تھا, فسق تھا یا عصیان تھا, تو وہ شخص میری بات کا انکار نہیں کرتا, وہ کسی مفتی کی بات کا انکار نہیں کرتا. وہ انکار کرتا ہے تو کس کی بات کا انکار کرتا ہے؟ سب سے بندہ واسطے کس کی بات کا انکار کرتا ہے؟ اور اللہ کی بات کا انکار کرنے والا بڑا مومن ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بات کا انکار ہے جو یہ کہے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں, وہ قرآن کا انکار کرتا ہے کہ قرآن تو واشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ مومن ہے ہی صحابہ. کفر فسق اور عصیان کا صحابہ کے پاس اب گزر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیے. سورہ فتح کو پڑھیے. اللہ رب العالمین اس واقعہ کو یاد دلا رہے ہیں. فرمایا وہ واقعہ بھی عجیب واقعہ ہے, وہ لمحہ بھی عجیب لمحہ ہے. میرے محبوب, جب آپ نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ساتھیوں, مجھے خبر آئی ہے ان عثمان قد قتل, کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ خبر مجھ تک آئی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں یہاں سے واپس مدینے نہیں جاؤں گا, بلکہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. اور اگر عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے میں محمد کی جان بھی چلی گئی تو میں جان دینے سے دریغ, بلند آواز سے جان دینے سے دریغ. اور ساتھ فرمایا بھئی اجازت ہے, جو گھر جانا چاہے وہ چلا جائے. جو یہ سوچ رہا ہو کہ ہم نے تو 300 میل کا سفر 7 دنوں میں اس لیے کیا تھا, ہم مکہ میں جا کر طواف کریں گے, بیت اللہ کے گرد چکر لگائیں گے, ہم تو اس لیے آئے تھے صفا مروہ کی سائی کریں گے, ہم نے تو احرام کے کپڑے باندھے ہیں, ہمارے جسم پر زرہ نہیں ہے, سر پر خود نہیں ہے, ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, اور دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے ڈھال بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا جو میری بات کو نہ ماننا چاہے اس پر کوئی الزام نہیں, واپس جا سکتے ہیں, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تنہا بھی رہ گیا تو میں رہوں گا, میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. بدلہ لیے بغیر واپس جاؤں گا. یہ ہے صحابہ کا مقام, یہ ہے صحابہ کا, کہ کائنات میں سب سے اعلی اور بالا شخصیت, اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا اور بڑا مقام رکھنے والی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان قربان کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا, ورنہ میں اپنی جان بھی قربان. اس وقت تو کسی نے نہ کہا, آقا کہاں آپ امام الانبیاء, کہاں آپ سرتاج اولیاء, کہاں آپ نبی الانبیاء, کہاں حضرت عثمان آپ کے خادم. آقا اگر آپ کے خادم شہید ہو گئے تو آپ اس کے لیے ہمیں بھیج دیں, ہم سے عہد لے لیں. آپ خود اپنی جان قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ آپ تو آقا ہیں, ساری کائنات کا سردار ہیں, آپ کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہے, آپ کو کیا ضرورت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میرے ایک ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے صحابی پہ آ جائے میں پیغمبر خاک و خون میں تڑپ سکتا ہوں مگر صحابی پہ آئے ہوئے آج برداشت نہیں کر سکتا.
نعرہ تکبیر
صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 1400 میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو واپس گیا ہو یا محروم رہا ہو, اور ہر آدمی بیعت کرتے ہوئے جذبات سے نبریز, آنکھوں سے آنسو, چہرے پہ شکنے اور کیا یہی رہا تھا, آقا ہماری جان قربان ہے, ہم اب واپس نہیں جائیں گے, تیرے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے, ہم بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اب ہم پیچھے یوں نہ تحت شجرا. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ اور آگے تو بات ہی ختم کر دی, فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے. اب ذرا توجہ کرنا, آپ نے بیعت لیتے وقت نیچے ہاتھ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. نیچے ہاتھ کس کا ہے؟ نیچے ہاتھ کس کا ہے؟ اور اوپر 1400 ہاتھ کس کے ہیں؟ صحابہ کے. پھر ان سب کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ نیچے ہاتھ رسول اللہ کا, اوپر ہاتھ خود اللہ کا, اور درمیان میں ہاتھ حزب اللہ کا. درمیان میں ہاتھ حزب اللہ, اللہ کے لشکر کا. تو اب صحابہ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں. تو میں کہا کرتا ہوں بھائی جس کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہوں, دنیا کی کوئی طاقت ان کا ہاتھ چھڑا سکتی ہے؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے, بچے نے ماں سے ضد کی کہ میں نے بھی جلسے پہ جانا ہے. اس نے کہا بیٹا وہاں بہت رش اور بھیڑ ہوتی ہے, بہت ازدحام ہوتا ہے, جلسہ شروع ہوگا دھکے لگیں گے, ختم ہو جائے گا پھر تو اور زیادہ عجیب منظر ہوگا. رات کی تاریکی ہے, بارش کا موسم ہے, کہیں گم ہو جاؤ گے, ساری رات مارے مارے پھرتے رہو گے, کسی بس میں بیٹھ کر جانا کہیں اور ہے, چلے کہیں اور جاؤ گے. تو وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے ابا جان کے ساتھ بھیج دو, میں ان کی انگلی پکڑ لوں گا. ماں کہتی ہے تم کمزور ہو, نادان ہو, چھوٹے ہو, کوئی دھکا لگے گا, کوئی ریلا آئے گا تو انگلی چھوٹ جائے گی. تو کہنے لگا اما جان اگر میں کمزور ہوں, میرے ہاتھ سے ابا کی انگلی چھوٹ سکتی ہے, تو پھر ابا سے کہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لے, باپ سے کہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لے. تو ماں نے ہمت ہار دی, کہا ٹھیک ہے بھائی, باپ سے اپنے شوہر سے کہا لے جاؤ اسے, مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو, ہاتھ میں ہاتھ ڈال لو, دیکھنا, خیال رکھنا کہیں میرا بیٹے کا ہاتھ نہ چھوٹ جائے, کہیں گم نہ ہو جائے, کہیں ساری رات پریشان نہ ہو. آئے جلسے میں, شرکت ہوئی, ختم ہوا, واپس گیا, جا کے بتایا, ایسی تقریریں ہوئی, ایسے زبردست نعرے لگے, شہداء کی عظمتوں کو سلام کیا گیا, صحابہ کے مناقب بیان کیے گئے, مقررین نے تقریریں کی, نعت پڑھنے والوں نے نعتیں پڑھی, دعا ہوئی, جلسہ ختم ہوا, بڑا بھیڑ, بہت رش, بسیں آئی ہوئی تھی, تو گاڑیاں آئی ہوئی تھی. ماں کہتی ہے پھر رات کی تاریکی, اتنا رش, اتنا اجتماع, اور پھر بھی تو صحیح سالم گھر آ گیا, تو گم نہیں ہوا, تو راستہ نہیں بھولا. کہتا اماں آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں, جب میرا ہاتھ ابا کے ہاتھ میں تھا تو میں راستہ کیسے بھول سکتا تھا, میں گم کیسے ہو سکتا تھا. دوستو جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو وہ گم, وہ راستہ بھول, وہ راستہ بھول نہیں سکتا, اور جن کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو وہ راستہ بھول سکتے ہیں. وہ شاراہِ ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں، وہ ایمان کی شاراہ سے دور ہو سکتے ہیں، وہ کفر و ظلمت کی راہوں پہ جا سکتے ہیں، اگر باپ کا ہاتھ اتنا مضبوط ہے کہ بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نہیں سکتا اور جدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو جس جماعت کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہے وہ جماعت بھی شاراہ اسلام نہیں چھوڑ سکتی.
نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، مرد مجاہد مرد حق.
قرآن پاک کی 750 آیات حد ہو گئی، سمجھ میں آنے لگے تو پاگل کو بات سمجھ آ جائے، نظر آنے لگے تو اندھے کو نظر آ جائے، نہ نظر آئے تو بڑے بڑے دیداوروں کو نظر نہ آئے. آج کل بھئی عجیب دور ہے، ترقی کا دور ہے، لوگوں کی نظریں دور دیکھ رہی ہیں مگر قرآن نہیں دیکھ رہی ہیں. لیڈر امریکہ دیکھ رہا ہے، لیڈر اسرائیل دیکھ رہا ہے، لیڈر انڈیا دیکھ رہا ہے، ہائے آج لیڈر قرآن نہیں دیکھ رہا. وہ کہتا ہے امریکہ دیکھ رہا ہوں، لہذا میں کسی کو ساتھ ملاؤں تو کیا ہوا، انڈیا پہ میری نظر ہے، میں کسی کے ساتھ بیٹھوں تو کیا ہوا، اسرائیل پہ میری نظر ہے، میں کسی سے اتحاد کروں تو کیا ہوا. میں کہتا ہوں قرآن پہ نظر کر، پھر بتا کہ قرآن کو نہ دیکھنے والا کبھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا کبھی ان کے ساتھ چل سکتا ہے. قرآن سے پوچھ، انڈیا امریکہ اسرائیل کو چھوڑ دے، ان کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سب بھی چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. مگر یاد رکھو اگر قرآن سے رابطہ ٹوٹ گیا، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. قرآن سے نظریں ہٹ گئیں، حضور کے فرمان سے نظریں ہٹ گئیں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. عجیب دور آ گیا ہے، عجیب دور آ گیا ہے، اندھا پینے کو تانے دے رہا ہے، پاگل عقل کو بے وقوف کہہ رہا ہے، گم گشتہ راہ پہ جانے والا سیدھی راہ پہ چلنے والے کو کہتا ہے تو تو ڈوب کے مرے گا. اور قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی، اپنی سیاست اور اپنی بات کو منزل بنانے والوں یاد رکھو، قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی دین کی خدمت کرے گا وہ دین کی خدمت نہیں، وہ پیٹ کی خدمت ہے، وہ دین کی خدمت نہیں، وہ ذات کی خدمت ہے. دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے جس کی نظریں خدا کے قرآن پر ہے یا نبی کے فرمان پر. 750 قرآن کی آیات صحابہ کی عظمتوں کو بیان کریں، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں نہیں لکھا. میں کہتا ہوں کہاں نہیں لکھا، تم کہتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے. صحابہ کی گستاخی کفر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. صحابہ کی توہین کرنے والا مرتد ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. صحابہ کا دامن چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں کہتا ہوں کہاں نہیں لکھا ہوا، کہاں نہیں لکھا ہوا. قرآن کے صفوں پہ نہیں لکھا، رسول اللہ کے فرمان میں نہیں لکھا، فقہا کی کتابوں میں نہیں لکھا، محدثین کی اصطلاحوں میں نہیں لکھا، اور کتاب الرجال میں نہیں لکھا، اور تنقید کرنے والوں کی تنقید میں نہیں لکھا، پہلے لوگوں موجودہ لوگوں کی کتابوں میں نہیں لکھا. تو بات کر، پر تو صحیح، صفحے صفحے پر یہی کچھ لکھا ہوا. اور عجیب بات، باتیں وہ جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، جو کسی کو سمجھ. آپ ماشاءاللہ اتنے فاضل لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے اے ایل ایف او دا چکر کسی نے سمجھ آیا. ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایل ایف او شہ کیا ہے. جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کا رٹا اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر، اور جو بات بچے بچے کو سمجھ آتی ہے اس بات سے آنکھیں بند، اس کو تسلیم کرنے سے انکار۔ فسوف ترى اذ انكشفت الغبار اتحت کسرا ام الحمار، ذرا گرد و غبار کو بیچ لے دو، چند روزہ زندگی ختم ہونے دو، دن قیامت کا آنے دو، پتا چل جائے گا سچا کون تھا جھوٹا کون تھا۔ یہ تو فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، دنیا میں فیصلے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے دنیا میں کسی کے ہاتھ میں جیل آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ریل آتی ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، مگر یاد رکھو قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا۔ لا یستوی الاعمى والبصیر، اندھار بینا برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کو ماننے والے انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور قرآن کی آیتوں پر جان دینے والے قیامت کے دن برابر نہیں ہو سکتے۔ ایل ایف او کا چکر ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی ایل ایف او کیا ہے؟ ایل ایف او وہ کھچڑی ہے، ایل ایف او وہ کھچڑی ہے جس کی 14 چھٹانکیں حلال ہیں، 2 چھٹانکیں حرام ہیں۔ اگر 1 کلو وہ کھچڑی پڑی ہو تو کہتے ہیں جناب والا 900 گرام حلال ہے کھا لو، یہ ادھر والا 100 گرام حرام ہے اسے چھوڑ دو، پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ اور میں کہتا ہوں چھوڑو ایل ایف او کو، اگر بات کرنا ہے تو پھر بات کرو شریعت کی، بات کرو، بولو بولو بات کرو شریعت کی، کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو اگر کامیابی عطا کی ہے تو ایل ایف او کی وجہ سے نہیں، شریعت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ملی ہے کامیابی؟ شریعت کی وجہ سے۔ شریعت کا نام لو، اور پھر عجیب بات ہے صوبہ سرحد میں شریعت بل جائز ہے، اور اگر وہی شریعت بل میں 1 مہینہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش کر دوں تو ناجائز ہے۔ صوبہ سرحد میں وہی شریعت بل جو میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، لفظ و لفظ وہی بل صوبہ سرحد میں پیش کیا تو ایمان ہے، اور وہی بل جب میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تو کہنے لگے یہ سازش ہے، یہ شرارت ہے۔ سبحان اللہ، تم کہو تو منہ سے پھول گرے، میں کہوں تو کہتے ہیں جناب ہمیں بدبو آ رہی ہے، یہ تمہارے ذائقے خراب ہیں، طبیعتیں خراب ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کوئی گندے موسم میں اور گندے ماحول میں چلا جائے تو طبیعت خراب ہو جا کرتی ہے، اس ماحول سے باہر نکلو تمہیں پتہ چل جائے گا غلاظت کیا ہے، نظافت کیا ہے۔ شریعت بل پاکستان کی قومی اسمبلی میں 18 اپریل سن 2003 کی تاریخ میں پیش کیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ یہ پاس ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ناموس صحابہ بل، بھئی ہم نے تجربے کر دیکھے، 2 مرتبہ تجربہ کیا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ انگریز کا کالا قانون صحابہ کے ناموس کا تحفظ، صحابہ کی عزت مقام اور فضیلت کا تحفظ نہیں کر سکتا، لہذا ضرورت ہے پاکستان میں شریعت مطہرہ کا نظام لائے، اور جب شریعت کا نظام آئے گا کوئی مائی کا لال صحابہ کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی گستاخی صحابہ کا مرتکب ہوگا تو پھر تختہ دار سے نیچے نہیں رہ سکتا، پھر تختہ دار سے نیچے نہیں رہ سکتا۔ تو دوستو شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز اس بل میں، اس آواز میں شامل کریں۔ ایک جنگ وہ ہے جو قومی اسمبلی میں میں آپ کا نمائندہ کے طور پہ لڑ رہا ہوں، ایک جنگ وہ ہے جو قومی اسمبلی سے باہر آپ کو لڑنا ہے۔ آپ بتلائیں شریعت بل کے لیے اگر جیلیں بھرنے کی ضرورت پڑے اور کال دی جائے پاکستان کے مسلمانوں شریعت بل منظور کرانے کے لیے رضا کرانہ طور پر جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مجھے بتلاؤ اگر یہ آواز دی جائے تو لبیک کہنے والے کتنے ہوں گے آپ سب تیار ہوں گے پھر ہر آدمی یہ مت سوچے کہ مجھے اور بھی بہت کام کرنا ہے پھر ایک عزم کر لیجئے کہ شریعت کے لیے جیل تو دور کی بات ہے اگر آواز آئے کہ گولیوں کی بارش میں کھڑے ہو کر اپنا وجود چھلنی کروانا ہے تو پھر ہم اپنا وجود تو چھلنی کروا لیں گے مگر شریعت بل کے مطالبے سے باز
شریعت بل منظور کرو
دو سے میں آپ حضرات سے تمام کارکنوں سے میں آج یہ ہدایت دیتا ہوں اور ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ شریعت بل کی چاکیں اپنے شہروں میں دیہاتوں میں گلیوں میں شاہراہوں پر بھرپور انداز میں کریں اپنا مطالبہ عام کریں گلی گلی کے کونے پر شریعت بل کی آواز لگنی چاہیے پاکستان میں نظام خلافت راستہ کے احیاء کے لیے ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی کے لیے شریعت بل منظور کرو اس طرح کے نعرے آپ لکھیں گے اور اس سے بڑھ کر اپنا پیارا پرچم اپنے گھروں پہ لہرائیں گے زور سے بولو لہرائیں گے آپ دیکھیں خدا کی قدرت ایک وقت تھا یہ پرچم جس گھر پہ لہراتا تھا اسی جلا جیم کی سرزمین پر اس پہ پرچے ہوئے کس بات پر پرچم لہرانے پر کیوں تاکہ یہ پرچم نہ لہرائیں اور آج سب سے اونچی جگہ پر لہرا رہا ہے یا نہیں لہرا رہا کوئی ہے مائی کا لال پرچا کرنے والا کوئی مقدمہ کر سکتا ہے اور یہ پرچم تو پاکستان کی اسمبلی پہ لہرا رہا ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اجلاس کے دنوں میں جا کر دیکھ لے 45 میٹر لمبا ایک بہت بڑا بینر قومی اسمبلی پہ لہرا رہا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ملت اسلامیہ کی جانب سے کہ پاکستان میں سلامتی خوشحالی اور ترقی کا دور لانے کے لیے شریعت بل منظور کرو اور اس پہ سپاہی سا ملت اسلامیہ کا پرچم بنا ہوا ہوتا ہے کبھی یہاں پرچم لہراتے تھے تو پرچے ہوتے تھے کبھی وہ بڑھتا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی ہے 45 میٹر کا وہاں بینر لہرا رہا ہے کیوں کہ جب کوئی قوم کوئی جماعت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے جان دے دینا ہے مگر اپنے نظریے پر سودے بازی نہیں کرنی مگر اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹنا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو گولیوں ہتکڑیوں بیڑیوں اور مقدمات کے ذریعے سے اس کے راستے سے ہٹا سکتی ہے یہ جلسہ پچھلے سال بھی ہوا تھا ماشاءاللہ بھائی بڑی بات ہے اور یہ اسی طرح سے ہوا تھا ہم جیلوں میں تھے وہ دور دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں کہنا آسان ہے آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس جناب اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا اپنا دست شفقت ان کے سر سے اٹھا لیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں حضور والا آپ نے دست شفقت رکھا کب تھا آپ نے دست شفقت ہمارے سروں پہ رکھا کب تھا آپ کا دست شفقت تو ہمیشہ دست جفا ہی رہا ہے ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے اس ظالم ہاتھ کو ہمیشہ دست جفا کی شکل میں ہی دیکھا ہے کبھی وہ ہمارے خلاف اٹھتا تھا کبھی ہمارے خلاف لہراتا تھا کبھی وہ تازیانہ بن کے ہم پہ برستا تھا ہم نے تو اسے مرہم بنتے کبھی نہیں دیکھا اور شفقت بنتے کبھی نہیں دیکھا. کیا باتیں کرتے ہیں؟ عزت اور احترام ہر با احترام کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن احترام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ احترام کرانا سیکھے. مجھے بڑا دکھ ہوا، میں جب غیر ملکی دورے سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا یہاں پریس کانفرنس کی گئی، نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ مولانا علی شیخ صاحب حیدری، مولانا علی شیخ صاحب حیدری، بس مولانا تشریف لا رہے ہیں. اڑتالیس دہشت گرد بلوچستان سے رہا کرا لیے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی دہشت گرد کر رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی ساری ایجنسیاں کہتی ہیں کہ اس میں پاکستان کا کوئی فرد شامل نہیں ہے، تحقیقی ادارے کہتے ہیں یہ غیر ملکوں کی کاروائی ہے، مگر حضرت مہربان فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، تمہیں تو کچھ نظر آیا ہی نہیں، نظر تو مجھے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے جو فرمایا ہے یہی حضرت کے ذہن میں آیا ہے، وہی حضرت نے ارشاد فرمایا. آپ کی تحقیقات اور ہیں، حکومت کی تحقیقات اور ہیں. تو میں نے اس کے جواب میں جمعے پر کہا تھا، پریس کانفرنس تو میں نے کی، میں نے کہا یار تم کبھی تو کہا کرتے ہو کہ آزم تارک کی ویلیو ہی نہیں ہے، آزم تارک کی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ بات تو کہہ کر تم نے میری ویلیو کو خود تسلیم کر لیا کہ میرے ووٹ کی اتنی ویلیو ہے، ووٹ ایک دیتا ہوں دہشت گرد 48 رہا کرواتا ہوں. تم نے خود تسلیم کر لیا کہ اتنی قیمت ہے میرے ایک ووٹ کی، ایک ووٹ دے ایک صوبے سے 48. اگر اسی ریشو کے ساتھ چلیں تو پھر میرا خیال ہے پنجاب سے کم از کم 400 رہا ہونے چاہیے، اور ہوں گے انشاءاللہ، مگر دہشت گرد نہیں، امن پسند، محب وطن، دین پسند. ہم دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے، ہم حب الوطنی اور دین کی والہانہ محبت سے سرشار لوگ ہیں. اگر دینداری اور حب الوطنی اور ملی محبت اور جذبے کو کوئی دہشت گردی کا نام دیتا ہے، یہ قصور اس کی عقل کا ہو سکتا ہے، یہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھیوں میں ایسی کوئی غلطی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، میرے خلاف پمفلٹ شائع ہونے لگے. ایک پمفلٹ شائع ہوا لاہور میں، وہ بہت بڑی تعداد میں شائع کیا گیا لیڈروں کے اجتماع میں، اس میں اور بڑی باتیں تھیں. آخر میں کہا گیا ہے کوئی باغیرت انسان جو قومی اسمبلی کو اعظم طارق کے وجود سے پاک کرے؟ تو میں نے جمعے میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب بے غیرت ہو، تم سب بے غیرت ہو. تم پوچھ رہے ہو کوئی ہے باغیرت، تو تم تو بے غیرت ہوئے نا، تم میں تو کوئی غیرت مند نہیں جو میرے وجود کو اسمبلی سے پاک کر سکتا. تم تلاش کر رہے ہو کسی باغیرت کو، اور جب وہ مل جائے گا تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ باغیرت بے غیرتوں کے ساتھ کھڑا نہیں. عجیب بات ہے، میں سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر حقائق سے منہ موڑنا. اجی مولانا اعظم طارق نے ووٹ دیا مسلم لیگ کاف کو، اچھا جی مسلم لیگ کاف لونڈی ہے پرویز مشرف کی، ٹھیک ہے جی، پرویز مشرف دشمن ہے طالبان کا، ٹھیک ہے جی، اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، ٹھیک. تو اعظم طارق نے ووٹ دیا طالبان کے دشمن کو اور امریکہ کے ایجنٹ کو. میں نے مان لیا کہ تمہیں منطق آتی ہے، مگر یاد رکھو جہاں سے تم پڑے ہو میں بھی وہیں سے پڑا ہوا ہوں. اب میں منطق چلاتا ہوں کہ تم نے 210 ووٹ دیے مسلم لیگ کاف کو، جو پرویز مشرف کی لونڈی اور وہ طالبان کا دشمن، میں نے تو ایک گناہ کیا، تم نے وہی گناہ 210 بار کیا، تم بتلاؤ کہ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بھائی جان عجیب بات ہے، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ مما ہے جو بچے بھی جنتی ہے تو پہچانتی بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ایم ایم اے کیا ہوا؟ مما ہوا نا. یہ وہ مما ہے جو بچے بھی جنتی ہے تو اپنے بچوں کو پہچانتی بھی. آپ کہیں گے کیسے؟ سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، 70 ووٹ مشہد حسین کو، 70 ووٹ وسیم سجاد کو، 70 ووٹ طاہرہ لطیف کو. یہ تینوں امیدوار جو کھڑے تھے یہ مسلم لیگ کاف کے تھے. 3 مرتبہ 70-70 ووٹ دینے والی مجلس عمل تھی، متحدہ مجلس، اور یہ امیدوار کس کے تھے؟ مسلم لیگ کاف کے. اب میں حیران ہوں، اب وہ بھی سینیٹر بن گئے، یہ بھی سینٹ میں پہنچ گئے، اب وسیم سجاد سینٹ میں قائد ایوان ہیں حکومت کی طرف سے، اور یہ اس کے مقابلے میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارا مخالف ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. بھئی کس کے مخالف؟ جس کو ووٹ دیے تھے. وسیم سجاد کے مخالف ہیں. بھئی جنا تو تم نے اس کو ووٹ دے کر جس وسیم سجاد کو سینیٹر بنایا، اب دنیا کو پاگل بناتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں. اور تم اس کے خلاف تھے تو 70 ووٹ کس لیے دیے تھے؟ ہم مشاد حسین کے خلاف ہیں، 70 ووٹ کس لیے دیے تھے؟ ہم طاہرہ لطیف کے خلاف ہیں، 70 ووٹ کس لیے دیے تھے؟ ہمیں کہتے ہو، ہمیں بتلاؤ بلوچستان میں کس کے ساتھ حکومت بنا کر آج کل موجیں اڑا رہے ہو؟ وہاں تو وزارتیں لے کر مزے اڑا رہے ہیں، لیکن وہاں مسلم لیگ یاد نہیں آتی، وہاں ایل ایف او بھی یاد نہیں آتا. صوبہ سرحد اور بلوچستان کی اسمبلیوں میں کبھی ایل ایف او پہ بحث نہیں ہوتی، کبھی وہاں تبلے نہیں بجتے. بھائی وہاں تمہاری حکومت ہے، وہاں بھی تو اسمبلی میں بینچ بجاؤ نا، وہاں ایل ایف او کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں اپنی حکومت ہے. اور اگر یہاں حکومت ان کو مل جاتی، یا ڈپٹی وزیر اعظم اور یہ سپیکر بن جاتے، تو یہاں بھی یہ ایل ایف او کی راگنی بھول گئے ہوتے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ کیا دور انداز ہے؟ یہ کیا مرافقت بھری سیاست ہے کہ ایک زبان سے ایک باپ کو غلط کہتے ہو اور دوسرے علمے وہی بات خود کر رہے ہوتے ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں جس بات کو کل حق کہا تھا آج اسے حق کہتے ہیں، جسے کل کفر کہا آج اسے اسلام نہیں کہتے، کل جسے اسلام کہا آج اسے کفر نہیں کہتے. اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہم جھنگوی و فاروقی کے مشن سے جڑا، ہم اپنے نظریات پہ سودے بازی، ہم اپنے مشن پہ سودے بازی نہیں کر سکتے. اور آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہم ہی نے شریعت مطہرہ کی بالادستی کے لیے اللہ کے فضل سے شریعت بل پیش کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوگا. ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو فرما رہے ہیں یہ شریعت بل نہیں شرارت بل ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف جس مسلم لیگ کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے ایم ایل اے یہاں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو. سرکاری پارٹی میں اجلاس ہو رہا تھا، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں شریعت بل پیش کر چکا ہوں، آپ اس میں کیا کریں گے؟ مسلم لیگ کے ذمہ دار اور صدر چودھری شجاعت نے کہا ہم آپ کے بل کی حمایت کریں گے، ہم آپ کے بل کی. میں نے جب یہ بات بتائی تو لوگوں نے زور سے کہا چودھری شجاعت زندہ باد، چودھری شجاعت. کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنے لگے جی چودھری شجاعت کو زندہ باد کہہ دیا ہے. اور تمہیں زندہ باد کہ جو شریعت بل کو شرارت بل کہتے ہو، جو شریعت بل کو سازش بل کہتے ہو، جو شریعت بل کے راستے روکتے ہو، جو شریعت دل کی تاریخ کو کمزور کرتے ہو پورا زندہ باد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھو اس شریعت دل کے لیے پاکستان کا جو کتا بھی میرا ساتھ دے گا میں اس کتے کو زندہ باد بھی کہوں گا، اس کے منہ میں مکھن بھی ڈالوں گا۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے،
خدا نے ہمیں عزت دین کی وجہ سے دی ہے۔ میں جیل سے بیٹھ کر اگر اسمبلی میں پہنچاؤں تو میں کسی لیڈر کی مہربانی کی وجہ سے یا دولت سرمایہ کی وجہ سے نہیں آیا، اگر میں اسمبلی میں پہنچاؤں تو دین کے نام کی وجہ سے پہنچاؤں، شریعت کے نام کی وجہ سے پہنچاؤں۔ اس لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم شریعت کے عنوان پر اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے؟ نہیں ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ شریعت بل کے عنوان پر جیسے میں نے آپ سے کہا پرامن طریقے سے آپ اپنے اپنے علاقوں میں خوب کام کیجئے اور دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب